بسم الله الرحمن الرحيم
اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا
تفسیری و کلامی حرف دارن به شکلی بحث کرد.
یه عنوان مسئله حبط و احباط تمام اسلامی فرقوں کے پاس کسی نہ کسی صورت میں مورد بحث ہے، علم کلام میں بھی اور تفسیر میں بھی.
ما هم سعی میکنیم انشاءاللہ این بحث رو به شکلی در چند جلسه تمام کنیم.
ہماری کوشش ہے کہ یہ بحث زیادہ طولانی نہ ہو اور چند جلسوں میں اسے سمیٹ کے پیش کریں.
باب عرض میکنیم کہ حبط به معنی ناچیز شدن، باطل شدن، بیهوده شدن یادتون باشه معنی شد.
ہم نے گزشتہ جلسے میں حبط کا معنی لغت کے اعتبار سے آپ کے سامنے پیش کیا تھا، جو بے حیثیت ہونا، باطل ہونا، بےہودہ ہونے کے معنی میں استعمال ہوا ہے.
در جلسے قبل گفتیم حبط دو گونه است، حبط محض و حبط غیر محض.
نیز گزشتہ جلسے میں یہ بھی آپ کو بتا دیا کہ عالم خارج میں جو حبط ہے وہ دو قسم کا ہے، یا حبط محض ہے یا حبط غیر محض ہے.
چرا؟ چون کارهای ما دو گونه است.
یہ جو ہم نے کہہ دیا کہ حبط کی دو قسمیں ہیں، وہ دو قسمیں اس لیے بنی کہ اعمال انسان دو قسم کے ہیں.
بعضی از اعمال مثل کفر و شرک و ارتداد،
بعض اعمال ایسے ہیں کہ جو کفر اور شرک اور ارتداد کے بنیاد میں صادر ہوتے ہیں.
ان در مقابلش حبط محض،
تو کفر و شرک اور ارتداد کی بنیاد پر انجام پانے والے افعال حبط محض ہیں.
بعضی از اعمال مثل غیبت و تهمت و ان چیزا، نه، این در مقابلش حبط غیر محض.
بعض اعمال ایسے ہیں کہ ان کی بنیاد نہ کفر ہے، نہ شرک ہے، نہ ارتداد ہے، بلکہ اسلام ہے، لیکن اسلام لانے کے بعد بعض اعمال ایسے ہیں، بعض برے اعمال بجا لائے جاتے ہیں کہ وہ برے اعمال موجب بنتے ہیں کہ اس کے دیگر اچھے اعمال بےہودہ ہو جائیں یا باطل ہو جائیں. یہ باتیں گزشتہ ہفتے میں تفصیل سے ہو چکی تھیں کہ جن کی تلخیص آج آپ کی خدمت میں پیش کی.
بعض اصرار بر این مطلب داریم که این مسئله حبس رو در اینجا خلاصش نکنید، از اینجا تا قیامت کش پیدا کنید. این نکته برای تربیت بگم.
امید اس بات پر ہم اصرار کرتے ہیں کہ آپ مسئلہ حبس کو صرف یہاں تک محدود نہ سمجھیے، بلکہ مسئلہ حبس یہاں سے قیامت تک کھینچنے والا ایک مسئلہ ہے، ایک تربیتی اعتبار سے بہت اہم بات ہے.
یادمون باشه کہ ما آمده ایم کہ ببریم و برریم، ببریم و برریم، بفرستیم و فرستاده شدیم.
ذهن میں یہ بات رکھیے اچھی طرح کہ ہم اس دنیا میں بھیجے گئے ہیں تاکہ یہاں سے کچھ اس عالم میں بھیجیں اور جائیں، کچھ چیزیں یعنی کچھ اعمال ہم یہاں سے اس عالم کو پہلے بھیجیں اور اس کے ساتھ جائیں.
درست ہے نا؟ بخواہیم یا نخواہیم بلکن کارو انجام بدیم. پس باید آن چرا که انجام میکنیم مهر حبس برونه سعی کنیم.
پس جو کچھ ہم یہاں پر کر رہے ہیں مسلمان ہونے کے ناطے، اچھے اعمال، کوشش کریں کہ وہ اچھے اعمال، ان اچھے اعمال کے اوپر بطلان کی مہر نہ لگ جائے.
انشاءاللہ. و یادمون باشه دنیا و آخرت از هم جدا نیست. اینم من خیلی این رو برای چسرا دارم.
تکراراً آپ کی خدمت میں یہ بات کہہ دی گئی ہے کہ یہ دو جدا عوالم نہیں ہیں، دنیا اور آخرت. اس طرح نہ سوچیں کہ مثلا یہ دنیا ہے ایک الگ عالم ہے، وہ آخرت ہے وہ الگ عالم. نہیں، بالکل ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، دنیا و آخرت ساتھ ہی ہے، ظاہر و باطن کی طرح سے.
خلاصہ چلو منتقل میکنم، من ہم منتقل میکنم، ہمیں رو منتقل.
مختصر یہ کہ ہم اس ظاہر سے باطن کی طرف منتقل ہونے والے ہیں اور ہمارے اعمال بھی منتقل ہوتے ہیں.
خب پس گفتیم حبت بر دو گونه است، حبت مهد و حبت غیر مهد.
پس یہ بات ہم نے بتا دی کہ حبت کی دو قسمیں ہیں، ایک قسم کا نام حبت مهد سے اور دوسری قسم کا نام حبت غیر مهد سے.
خب ما میخواییم یه قدری موشکافانه به این حبت نگاه کنیم، عمیق‌تر ببینیم، دقیق‌تر ببینیم، برهانی‌تر ببینیم. چیکار باید
هم اگر مسئله حبت کو زیادہ گہرائی میں جا کر زیادہ عمیق شکل میں سمجھنے کی کوشش کریں، برہانی صورت میں اس کو ہاتھ میں لانے کی کوشش کریں، تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟
بہترین راہ این است کہ از خبره بصیری بپرسیم کہ اسباب حبت و احباط چیه؟ میگیم
بہترین راستہ یہ ہے کہ حبت اور احباط کے حوالے سے جو ماہرین فن ہیں ان سے پوچھیں کہ حقیقت حبت کیا ہے؟
اسبابش، اسبابش حقیقت اسباب حبت چیه؟ چه چیزی سبب می شود کاری محبوط می شود؟
کیا چیز موجب ہوتی ہے کہ ایک اچھا عمل باطل ہو جائے؟ کون سے اسباب ہیں
یعنی
اب وجود میں آتا ہے؟
ایک عمل از اول حابط باشد،
یا اس حبت محض میں اگر ہم دیکھنا چاہیں تو کیا چیز موجب ہو جاتی ہے کہ شروع ہی سے وہ عمل باطل ہو؟
چون خواہیم گو بعضی از اعمال سر مساویس و حبت.
گزشتہ درس میں بھی اشارہ کیا تھا کہ بعض اعمال ان اعمال کا صادر ہونا اور بطلان مساوی ہے.
اللہ بہتر از خدا که همه کار است برای بیان سر حبت میتونیم پیدا کنیم.
حبت کہ راز کو اور سر کو خداوند متعال سے بہتر کوئی بیان نہیں کر سکتا ہے.
به کتابی بهتر از قرآن میتونی پیدا کنی؟
اور کتاب سے کوئی دقیق تر کتاب، قرآن سے دقیق تر کتاب بھی نہیں مل سکتی ہے.
سراغ داری؟ نظری داری؟ مبین راز و سر حق و احباط خدا و این تبیین در کتاب خدا آمده باشه.
حق و احباط کے راز کو بیان کرنے والا مبین خدا ہے اور وہ کتاب کی جس میں اس راز کو بیان کیا گیا ہے وہ کتاب قرآن مجید ہے.
راز حق و احباط در قرآن ده چیز شمارده شده. خوب گوش کنید،
قرآن مجید میں 10 چیزوں کو حق اور احباط کے سبب کے طور پر بیان کیا گیا ہے.
منطقه این کلی قضیه است، جزئیاتش در روایات آمده، تفصیلش در روایات آمده. ما امروز متعرض روایات نمیشیم چون خیلی طول میکشه.
یه جو 10 چیزوں کو سبب حق و احباط قرار دیا گیا ہے اور قرآن میں ان کا ذکر ہے، یہ کلی شکل میں ہے اور اس کی جزئیات روایات میں ہیں جو بہت زیادہ ہیں. ہم روایات کو ذکر نہیں کریں گے فی الحال، اور قرآن میں جو کلی شکل میں اسباب حق ہیں ان کو ذکر کریں گے.
یکی از اسباب و اسرار و رازهای حق کفر.
اسباب بطلان عمل میں سے ایک کفر ہے.
دو تا آیه براتون امروز آیات زیاد داریم، سعی کنید ببینید انشاءالله با آیات معنوس میشه.
دو آیتیں آج بیان کریں گے اور زیادہ ہی آیات کی تلاوت آج ہو جائے گی حد کے حوالے سے.
ومن یکفر بالایمان، قرآن که میخونید بابا دقت کنید، و من یک فر بال ایمان فقط حبت عملو و هو فی الآخرت من الخاسرین.
جو کوئی ایمان کو چھپائے اس کے عمل کو حب کیا جائے گا اور وہ قیامت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے.
شاید ایمان در این آیه معنیش عقیده باشه، شاید.
وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ، اس بالایمان میں لفظ ایمان ہے، اس سے مراد شاید عقیدہ ہو، یعنی عقیدہ حق کو چھپائے.
قلبه یہ حرفی میزنه، دل اون آخر یه سوسو میکنه، میگه خدا من به همون سوسوی قلبم میگم نه.
دل کچھ حقائق کو انڈیکیٹ کرتا ہے اور انسان کو بتاتا ہے، نشان دیتا ہے کہ کوئی خدا ہے، لیکن میں اپنے خواہشات اور شہوات کی وجہ سے اس دل کی آواز کے پیچھے نہیں جاتا ہوں بلکہ اس دل کی آواز کو چھپا دیتا ہوں.
چرا این حرف رو میزنم اینطور معنا میکنم؟ چون شما انسانی رو پیدا نمی کنید که در وجود او فطرت نابود شده باشه.
یہ جو میں نے کہہ دیا کہ ایمان سے مراد اعتقاد ہے اور دل کچھ حقائق اور کچھ اعتقادات کی نشاندہی کرتا ہے، انسان اسے چھپا دیتا ہے، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کوئی بھی ایک انسان آپ کو نہیں مل سکتا ہے ایسا کہ جس کی وہ فطرت اولیہ یا پاک کی جس پر خدا نے انسان کو خلق کیا ہے وہ فطرت بکلی نابود ہو چکی ہو، کوئی ایسا انسان نہیں.
وہ شما فطرت رو داره، ابن زیاد هم داره، یزید هم داره، یاد نمارجه اون فطرت نمیمیره.
بوش کے پاس بھی وہ فطرت موجود ہے، ابن زیاد کے پاس بھی ہے، یزید کے پاس بھی ہے، وہ فطرت کلی طور پر نابود نہیں ہوگی.
ولی در مقابل همین کفر میورسه.
پس وہ فطرت پاک ہے، دبی ہوئی ہے، لیکن وہ فطرت پاک نشاندہی کرتی ہے کچھ حقائق کی، اس فطرت کی نشاندہی کو انسان چھپا دیتا ہے، یہ یکفر بالایمان.
شاید میں بشر پیغمبر به این انسان ها بگو آیا خبرتان ندهم، تنبیهتان نکنم، آگاهتان نکنم که خسارت بارترین انسان ها از ایسا عمل کیادزن؟
دوسری آیت اس سلسلے میں یہ ہے کہ هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا، کیا ہم تمہیں خبر نہ دیں ان لوگوں کے بارے میں کہ جو عمل کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں ہیں.
الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا، کوشش اونها گم شده، ناپیداست، به حساب نمیاد.
سب سے زیادہ خسارے میں وہ ہے کہ جس نے دنیا میں تلاش تو کی ہے، جستجو تو کی ہے، کچھ نہ کچھ کیا ہے، محنت کی ہے، لیکن اس کی تمام کوشش اور تلاش اور جستجو کا کوئی نتیجہ نہیں ہے، سب گم ہو گیا ہے. یہ سب سے زیادہ خسارے میں
ہے. بدبختی بشر اینجاست. و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا، خیال میکنن کار شایسته انجام میدن. یعنی شیطان و نفس شرکت سهامی درست میکنن، این آقا کفرش برای روی حوز حمله بهرب میشه، برایش حوز کشتن مردم میشه، برای بود با هم یحسبون انهم یحسنون صنعا.
یہ لوگ کی جنون ہیں جن کو خدا کہہ رہا ہے سب سے زیادہ خسارے میں ہیں، ان کے خسارے میں ہونے کا کیسے کیا 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 علامت ہے؟ یہ کہ ان کا عمل ضائع ہو جائے گا، گم ہو جائے گا. اور وہ جب عمل انجام دے رہے تھے تو اس وقت خیال کرتے تھے کہ وہ کوئی اچھا کام کر رہے ہیں.
اور یہ اکثر ان عمل اور معنی میں الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بربهم. بله، از این خود تأسیس هزینه میشه، خوب کاری میکنه.
یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے رب کے منکر ہو چکے ہیں، کفروا بربهم.
کچھ بنی تکزی باسی نایے اولاکن لذین کفروا به آیات ربهم.
یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے رب کی نشانیوں کے منکر ہو چکے ہیں.
و لقائه فحبتت اعمال،
حالا آیات رب کے بھی منکر ہو چکے ہیں. البتہ دیکھ رہے ہیں کہ آغاز جلدی جلدی گزر رہے ہیں، ان سب ورخان بیان کرنے کی ضرورت ہے ان سب میں.
حالا سمیر سے بھی انجا مکتر ایمان فلان نقیم لہم یوم القیامت وزنا، آنچه که کرده بی وزن بی وزن از اول اینطور بوده.
یہ لوگ ہیں کہ جن کے اعمال باطل ہیں، باطل ہیں یعنی قیامت کے دن ان کے انجام دیے ہوئے اعمال کے لیے کوئی وزن نہیں ہے، کوئی وزن نہیں ہے.
یکی از رازها و اسرار حبت عمل چی شد؟ کفر شد. دو آیم برای شما نمیدیم، کافیه دیگه.
پس اسباب حبت میں سے ایک سبب کفر ہے، کفر مساوی ہے بطلان عمل کے ساتھ.
یادتون باشه اینا یاد بگیز قیامت ایران صدا.
یہ اگر یہ حقائق وجود کا حصہ بن جائیں تو قیامت میں انسان حیرت میں نہیں ہوگا، سب چیزیں اسے پتا ہے، یہی ہو جو کچھ ہمیں معلوم تھا وہی ہو رہا ہے.
برہم واضح دیکھیے نا، خواب یادتون باشه قرآن آمده برای اینکه به ما توسعه بده، وسعت بده.
خب یه قرآن کس لیے آیا ہے؟ ہمارے ذہن کے دریچوں کو کھولے اور یہ حقائق ہمیں واضح ہوں، اسی لیے قرآن آیا ہے. یہ اس لیے تو نہیں آیا ہے کہ ہم مثلا کسی گلاس میں بند کر کے اسے صرف چھوڑیں یا اسے پڑھ کے دوبارہ دروازے میں بند کریں.
الان شما قیامت رو تصور کنید، کفار رو بیارن، این آیات دیگه براتون واضح ہے.
قیامت کے دن اگر آپ دیکھیں گے کہ کفار کو لایا جائے گا، ان کے اعمال بے حیثیت ہوں گے، سب کچھ آپ کے سامنے ہوگا، تو آپ کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہوگی. اسے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو قرآن نے پہلے بتا دی تھی.
ہمیں معلوم تھا، ہمیں الان کہ اینجا نشستی داری اونجا رو تصور میکنی.
بلے
قرآن اینطور بخونی،
جب آپ قرآن پڑھیں تو اس طرح پڑھیں کہ جب ان کے معانی ذہن میں ہوں تو آپ دنیا میں ہیں لیکن عالم آخرت کا منظر دیکھ رہے ہوں.
تصور کنیم بابا میشه بود. خب این یک، دو شرک.
دوسرا سبب حبت عمل کے لیے شرک
عجیب. اینجا گوش کنید، بلو اشرکو لحبت عنهم ما کانوا یعملون. این معلوم به انبیاء هست، عجیب. یعنی حبت عمل، حبت عمل یک صدای عمومی است، یک قانون کلی است.
ولو اشرکو، اگر یہ مشرک بن جائیں تو ان کے انجام دیے ہوئے اعمال باطل ہو جائیں گے، بیہودہ ہو جائیں گے.
تو این لو معنا داره ها، لو حرف و شرط فی مزید و یقین فی لاقها مستقبل لکن قبل. یادتون بود؟
بله بله.
لو حرف و شرط
فی مزید و یقین فی لاقها مستقبل لکن قبل.
این دو معنا دارد.
گرامر کے حوالے سے الفیہ کے اشعار آپ سنا رہے ہیں کہ لو، لو کا استعمال عربی میں کہاں ہوتا ہے؟ یہ آپ کے ساتھ مربوط نہیں، ترجمہ نہیں کر رہا.
لو اشرکوا لحبت عنهم ما کانوا یعملون. خب معنی کیا دیا؟ آیه دوم، بلغت اوحی الیک. گفتید این احکام عام است
کہ یہ جو لو اشرکوا لحبطت اعمالهم، اگر وہ مشرک بن جائیں تو ان کے اعمال حبط ہو جائیں. یہ قاعدہ کلی ہے، کوئی بھی ہو،
احکام کلی،
یہ احکام کلی میں سے کوئی بھی ہو اور مشرک بنے تو اس کا اعمال ختم.
استثناء نہیں ہے،
استثناء نہیں ہے کہ فلاں مشرک ہو تو اس کے لیے استثناء ہے. کوئی نہیں، کوئی بھی نہیں، کوئی بھی ہو اگر مشرک بنے، اگر مشرک ہو تو اس کا عمل باطل.
منتها این لویی که در اینجاست داره خودش استثناء میکنه انبیاء رو، یا تو باشه خود لو داره اونا رو استثناء میکنه. اما اگر چنین بشود که نمیشود،
چونکه اگر ہے نا، بعض ہستیاں ایسی ہیں کوئی اس اگر میں نہیں آتے ہیں کسی صورت میں، لہذا وہ استثناء ہیں. لیکن اگر ماتحت اگر آ جائیں تو قاعدہ ان پر شامل ہے، تو کوئی بھی ہو.
اگر ماه به زمین بیاد، زمین بره از کنار ما، جای ما قرار بگیره. این اگر یا حالا و دقت اوهی الیک و الالذین من قبلک، این اعلان ماست به تو و به پیامبران گذشته. لئن اشرکت لیحبطن عملک و لتکون من الخاسرین. بله، پس یکی از رازهای سر حبت عمل چی شد؟ شرک.
دیکھیں اس آیت میں بیان کیا گیا کہ ہم نے یہ آپ پر بھی وحی کی ہے اور آپ سے گزشتہ انبیاء پر بھی وحی کی ہے کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارے عمل کو باطل کر دیا جائے گا. اگر ایسا ہو تو، لیکن ایسا ہوگا نہیں، لیکن اگر کی شکل میں بات تو کہہ دی، یعنی قاعدہ عمومی ہے، جو بھی مشرک بنے اس کا عمل باطل
ہست. با پرواز دل یه نگاه به قیامت بکنیم. یکی از توایفی که حبت عمل دارم قطعا حبت کلی هم هست سیاستم الان میبینیم. بگه
پس اگر آپ ایک نظر سے اس آیت کو پڑھیں اور قیامت کا منظر سامنے رکھیں، تو قیامت میں ان گروہوں میں سے ایک گروہ کے جن کے عمل کو حد کیا جائے گا مشرکین ہیں، جو فعلا مشرک بن چکے ہیں ان کا عمل باطل ہے.
ارتداد چیه؟ کسی مسلمان بشه، حالا ارتداد دو نوعه، ارتداد مرتد فسقی و بینی کار بینش نداری اون فرصاییست که بدن.
تیسرا عامل کہ جس کی وجہ سے کسی کا عمل باطل ہو سکتا ہے وہ ہے ارتداد، مرتد ہونا، حق سے نکلنا.
وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ.
تم میں سے جو کوئی مرتد ہو اور اس کی موت حالت کفر میں واقع ہو، اس کے اعمال باطل ہو جائیں.
یادتون باشه این آیا این ده تا سری که میگیم مربوط هم به حبت من و هم به حبت غیر من یادتون باشه.
ہم نے جو حبت کی دو قسمیں ابتداءً بیان کی تھی کہ حبت یا محض ہے یا غیر محض، اور بتا دیا تھا کہ حبت محض کفر اور شرک اور ارتداد ہے. یہ آیتیں جو ابھی تک ذکر کی گئیں یہ کفر و شرک و ارتداد کی مثالیں ہو گئیں. اب کچھ اور آیات بھی ہیں وہ حبت غیر محض سے کیسے مربوط ہیں.
چہارمین صرف را در حبت عمل این است که در محضر رسول الله صدا را بلند بله.
چوتھی چیز کی جس کے نتیجے میں عمل باطل ہو جاتا ہے وہ ہے پیغمبر کے حضور میں اپنی آواز کو اونچی کرنا.
بله
پیغمبر کی آواز پر اپنی آواز کو اونچی کرنا.
پیغمبر در حرف بزنم بلندتر از حضور بزنم علیه یا دیو.
پیغمبر گفتگو فرما رہے ہوں اور ان کی آواز سے میں اپنی آواز اونچی کر کے بات کر لوں، اس کے نتیجے میں عمل باطل ہو جاتا ہے. عمل باطل
اگر بنا شد بلند کردن صدا موجب حبت بشود ایذای رسول اللہ چطور، مسخره کردن نبی اکرم چطور؟
دیکھیے اگر صرف آواز کو اونچی کرنا ایسا جرم ہے کہ اس کے گزشتہ نیک اعمال نابود ہو جائیں، باطل ہو جائیں، تو پیغمبر کو کوئی ستائے، اذیت دے دے، تو اس کا حکم کیا ہونا چاہیے بقیاس اولویت کے حساب سے؟
آیہ رو ببینیم. یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی.
اے اہل ایمان، سورہ حجرات میں اے اہل ایمان اپنی آواز کو پیغمبر کی آواز پر اونچی نہ کرو.
ولا تجہروا له بالقول.
اور جوہر صدا کے ساتھ ان سے بات نہ کرو.
کجہر بعضکم لبعض.
جیسے تم ایک دوسرے کے مقابلے میں چیخ کے بات کرتے ہو.
سمرہ چی میشہ اگر میں ان کارو کردم انتوح به تعامل اثار وزیشه و انتوم لا تکرون. بابا خیال میکنی کاری نیست، اما در محضر رسول الله اید،
اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ ایسا نہ کرو. اگر کوئی کرے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ تمہارے اعمال باطل ہو جائیں گے، جبکہ تمہیں پتہ نہیں چلے گا. تم سمجھ رہے ہوں گے کہ میں نے اتنے سارے اچھے کام کیے ہیں، لیکن تمہاری بے شعوری میں تمہارے سارے کام خراب ہو جائیں گے.
خدا من نمیخوام خیلی راجع به این آیه آدم عمیق بشه و دقیق بشه و بعد ببینیم اصلا بلند کردن صدا در محضر رسول الله موضوعیت داره یا مسائل دیگری هم میشه مطرح کرد در این زمینه. بماند
آقا کہہ رہے ہیں کہ میں، میرا جی نہیں چاہتا ہے کہ یہاں پر گفتگو کو پھیلاؤں. ایک بات ہے اور وہ بات یہ کہ یہ جو قرآن کی آیت نے بتا دیا کہ پیغمبر کی آواز پر اپنی آواز کو اونچی نہ کرو، اور جیسے تم ایک دوسرے کے ساتھ چیخ کے بات کرتے ہو اسی طرح سے جوہر صدا کے ساتھ پیغمبر کے سامنے گفتگو نہ کرو ورنہ تمہارے اعمال باطل ہو جائیں گے. یہ بطلان عمل حق عمل کے لیے صرف یہی موضوع ہے، یہ موضوعیت رکھتا ہے کہ جو چیخ کے بولے گا اس کے عمل باطل ہو جائے گی، یا یہ کہ مقصود پیغمبر کی ایذا رسانی ہے، یہ بھی ایک ایذا ہے پیغمبر اکرم کو کہ ان کے حضور میں کوئی اپنے وجود کو ظاہر کرے اور چیخ کے بات کرے، یہ ایذا ہے. اگر ایذا مراد ہو تو موضوعیت نہیں ہوگی، پھر بہت ساری چیزیں اس میں شامل ہو جائیں گی.
ہاں یکی از اسرار دیگه کہ پنجمین
تو عمل صرف اشارہ کیا کہ موضوعیت ہے یا طریقیت کیا ہے وہ بیان نہیں کیا. دین میں رکھیے
میں حالا چون طول می کشم. خب پنجمین سر و راز از رازها و اسرار تکذیب آیات الهی است.
خب پانچواں سبب، پانچواں عامل کی جس کی وجہ سے عمل ہبط ہو جاتا ہے وہ آیات الہی کو جھٹلانا. آیات میں بھی غور کرنا چاہیے، آیات کیا قرآن کی یہ آیتیں ہیں جو مثلاً ایک نشانی کے طور پر ہے، یا آیات میں ایک عمومی معنی ہے، یہ بھی میں دیکھنا چاہیے آیات میں کیا مقصود ہے.
والذین کذبوا بآیات اللہ واللقاء الآخرة حبطت اعمالهم.
جو لوگ قیامت کو جھٹلاتے ہیں اور آیات الہی کی تکذیب کرتے ہیں ان کے اعمال کو باطل کیا جائے گا.
هل يجزون الا ما كانوا يعملون.
ہاں
جزا عمل خود چنا اینا متحرف طرح.
کتنا خوبصورت اشارہ ہے کہ یہ خیال نہ کرو کہ خدا نے تمہارے عمل کو باطل کیا ہے، کوئی ناانصافی ہوئی ہے تمہارے اوپر. نہیں، جو کچھ تم کر رہے ہو، تمہیں جو کچھ مل رہا ہے وہ تمہارے عمل کا نتیجہ ہے، تمہارے کیے ہوئے کا نتیجہ ہے. تم نے یہ کیا، یہی نتیجہ ملنا ہے.
خود کیا دیا یادوں بچے
آپ نے کیا ہے، جو بھی کیا ہے.
شش کشتن انبیاء و آمران به معروف.
چھٹا عامل انبیاء کو اور عامرین بالمعروف کو قتل کرنا. انبیاء کو اور عامرین بالمعروف کو قتل کرنا
میکرے زندان میکنے امر معروف کرده. بله
امر بالمعروف کیا ہے کسی نے، اسی امر بالمعروف کے جرم میں اس کو جیل میں ڈال دیتے ہیں، اذیتیں دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، اسے قتل کرتے ہیں، مار دیتے ہیں، اس کے خلاف گواہ بنتے ہیں، یہ سارے کام ہو رہا ہے، یہ حق اعمال کا موجب ہے.
ان الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق. اینو معنی میخوام
کہ جو لوگ انبیاء کو بغیر حق قتل کر، البتہ انبیاء کا قتل ہوتا ہی بغیر حق ہے، کیونکہ کبھی بھی کسی نبی کا قتل حق کے ساتھ نہیں ہوا، بغیر حق ہی ہوا.
يقتلون النبيين بغير ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم اولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخره و ما لهم من ناصرین و ما لهم من ناصرین.
اور ان لوگوں کو بھی قتل کرتے ہیں کہ جو لوگوں میں انصاف کو پھیلانے کے لیے کام کرتے تھے، انصاف کو پھیلانے کے لیے کام کرتے تھے. ان کو پکڑتے ہیں، اذیت دیتے ہیں، جیل میں ڈالتے ہیں، ان کے خلاف گواہ بنتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، ان کے عمل باطل ہو جائیں گے۔
ببینید به غیر حق بودن کشتن انبیا لازم ذاتیه، کار لازم ذاتیه.
انبیا کو کوئی قتل کرے تو اس قتل کرنے کا لازمہ ذاتی یہ ہے کہ یہ بغیر حق قتل ہوئے ہیں،
بلے لازمہ ذاتی. و اینی که آوردن این برای تأکید است و برای توضیح.
یہ جو بغیر حق کی قید لائی گئی ہے یہ توضیح کے لیے ہے، جو غفلت میں ہیں ان کے لیے بھی بات کو واضح کرنے کے لیے، آگاہ رہو کہ کوئی اگر نبی کو قتل کرے تو یہ بغیر حق ہے،
بغیر حق ہے بابا،
یہ بغیر حق ہے.
نہیں کہ یا تو کشتن انبیاء دو قسم ہے، حق تو غیر حق
ہے، یہ اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ انبیاء کو قتل کرنے کے دو قسم ہیں، ایک ان کا قتل جو ہے وہ قتل بالحق ہو اور دوسرے قتل قتل بغیر حق ہو، تاکہ یہ قید قید تقیدی ہو نا، وصف تقیدی نہیں ہے، یہ وصف
تقیدی ہے. بیقتلون الذین یامرون بالقسط من النص فبشرهم بعذاب الالیم،
جو لوگوں کو انصاف کا حکم دیتے ہیں ان کو قتل کرتے ہوں تو ایسے لوگوں کے لیے بشرهم بعذاب الالیم، انبیاء کو قتل کریں اور عامرین بالمعروف کو قتل کرنے والوں کو عذاب علیم کی خبر سنا دو.
اولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ و ما لهم من ناصرین،
یہ محل شاہد ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے اعمال باطل ہو جائیں گے دنیا میں بھی آخرت میں بھی، اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا.
البته اون هفته گفتیم کشتن انبیا دو نوعه، حالا میخوایم یه حرف بزنیم مختصر.
اس ہفتے میں ہم نے ایک بات بتا دی، دو طرح سے نبی کو قتل کیا جا سکتا ہے، دو طرح سے،
یکی کشتن باواسطہ، کشتن بی واسطہ.
ایک تو انبیاء کو بے واسطہ قتل کرنا ہے، بے واسطہ یعنی کیا؟ یعنی خنجر سے، تلوار سے فائر کر کے اس کی جان لے لینا ہے، ہاں نا، یہ جان، یہ ہے قتل بی واسطہ.
در آیه 61 سوره بقره،
سوره بقره کی آیت نمبر 61 میں آیا ہے
کہ مربوط به بنی اسرائیل کہ کارینا یقتلون النبی من غیر حق.
سوره بقره کی آیت نمبر 61 میں بنی اسرائیل کے اس عمل کا ذکر ہے کہ وہ انبیاء کو بغیر حق قتل کر دیتے.
در ذیل آیه شریفه 61 سوره بقره امام صادق سلام الله یه روایت داره برای توضیح و تبیین اون آیه.
اس 61 آیت کے ذیل میں ہمارے چھٹے امام سے ایک روایت آئی ہے، اور اس روایت کا کام اس آیت میں یقتلون النبیین بغیر حق ہے، اس کا تبیین ہے کہ یعنی قتل کرنے سے کیا مقصد ہے، اس کو بیان کیا ہے.
فرمود خب یہ قتل کشتن ہے دیگه، وہ شمشیر بزن.
آپ نے فرمایا کہ ایک قتل تو یہ ہے کہ کسی بھی آلے قتل کے ذریعے سے کسی کی جان لے لے.
میں نے حضرت صادق این آیه رو قتل در این آیه رو اینجوری والله ما ضربوهم بأيديهم ولا قتلوهم بأسيافهم. والله
حضرت نے قسم کھا کے بات کی ہے اور فرمایا کہ قسم خدا کی بنی اسرائیل نے ہاتھ سے نہیں مارا ہے،
شمشیر نہ کشیدا،
اور کوئی تلوار ان کی جان لینے کے لیے انہوں نے استعمال نہیں کی ہے.
ولكن سمعوا احادیثهم فاضاؤوها، اسرار انبیاء را به عنوان کسانی که محرم رازن می گرفتن می بردن به دشمن می دادن.
اضاؤوها فرمائشات اور اسرار انبیاء کو لیتے تھے اور ان کو ضائع کرتے تھے، دشمنوں کے ہاتھ میں دیتے تھے. اسرار کو انبیاء سے لے کر فرمائشات کو انبیاء سے لے کر ان کو پیروکاروں تک پہنچا کے انہیں رائج کرنے کے بجائے رواج کے راہوں کو بند کرتے تھے, دشمنوں کے ہاتھ میں دیتے تھے. یہ ہے قتل معنوی انبیاء. اس لیے روایات میں آئیے, اس روایت کو بھی اچھی طرح سمجھیں. جو روایت میں ایک وقت کتمان و سرنا جہاد فی سبیل اللہ, اس کے معنی یہ ہیں نے ہمارے اسرار کو چھپانا, چھپانا تو مقصود دشمنوں کو نہ دینا.
ابن ابی عمر میگه من در زندان حاکم عباسی اونقدر شکنجه شدم که داشتم دیگه اسامی شیعیان مربوط با بعضی از ائمه تاریخ موسی بن جعفر سامانی رو لو بدم که فلانی از سلول بغلی گویند یا محمد اتق الله مبادا لو بدی.
ابن ابی عمیر کو جب جیل میں ڈال دیا گیا اور ان سے امام موسیٰ کاظم کے اصحاب کے بارے میں تفتیش کی گئی, سختی کی گئی, اور وہ اتنی سختی میں آ گئے کہ وہ خود کہہ رہا ہے کہ میں تقریباً میری زبان کھلنے والی تھی کہ میں بتا دوں کہ کون کون ہے. میرے ساتھ والے اس کمرے سے آواز آئی, یا ابا محمد,
یا محمد
اتق اللہ, محمد خدا کا خوف کرو. جیسے وہ آواز آئی میں رک گیا. یہ ہے مثلا اسرار کو چھپانا, اسرار کو چھپانا یعنی یہ.
ولیکن سمعوا احادیثا فاذروها فاخذوا علیها فقتلوا یا فقتلوا فصار قتلا. می آمدن اسرار میگه اینا رو میگرفتن, بعد انبیا به دست دیگری کشته میشد. اینا شرکت
اسرار کو لیتے تھے, دشمنوں کے ہاتھ میں دیتے تھے, اور دشمن حاصل کرتے ان اسرار کے نتیجے میں قتل کے عمل کو انجام دیتے تھے.
کشتن
انہوں نے قتل نہیں کیا ہے,
کشتن
دشمنوں نے قتل کیا ہے, لیکن ان دشمنوں کو قتل کے اسباب انہوں نے فراہم کیا ہے.
کشتن انبیاء و عامران بمعروف باعث حق تعمل میشه. گفتیم کشتن
انتون اچھا بھی انبیاء کو قتل کرنا, عامرین بالمعروف کو قتل کرنا موجب بن جاتا ہے کہ اعمال حق ہوں. قتل کے کتنے قسمیں ہو گئی؟ دو قسمیں. عامرین بالمعروف کو بھی دو طرح سے قتل کیا جا سکتا ہے, حق تے اعمال. ہاں
قرائت از آیات رضوان الهی.
ساتویں چیز, خدائی نشانیوں سے نفرت رکھنا.
خدا نہ کرے
انسان ضلالت کے اس مقام تک پہنچے کہ خدا کی نشانیاں اسے بری لگ جائیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ اس حوالے سے میرے پاس بہت کچھ ہے, بہت سارے واقعات مجھے معلوم ہیں اور بیان نہیں کرنا چاہتا ہوں.
کہ انسان بے جائے بیسے کراہت از آیات الہی
دستا, انسان اس پستی تک پہنچے کہ آیات الہی اسے بری لگ جائے.
خوف اگر کراہت از آیات نمیشه محقق نمیشه.
کیا بات ہے. یہ جو آیت کا آغاز ان الذین کفروا سے آپ فرماتے ہیں, آیات الہی اگر بری نہ لگے تو آدمی کافر ہی کیوں ہو جائے؟ اگر کفر کی بنیاد ہی یہ ہے کہ آیات الہی کا انکار کرے کوئی, کفر کی بنیاد اسی بات ہے.
بگذاریم هشت نکر ہم براتون میگم از همین آیه استفاده میکنیم.
اسی آیت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آٹھ اور نو کو بھی ذکر کریں.
ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله, سد راہ سبيل خدا,
راہ خدا کے راہزن بن جائیں, رکاوٹ بن جائیں, یہ بھی موجبہ حق عمل ہے.
یعنی
خدائی راستہ ہے کہ جس پر جو کھلا ہونا چاہیے کہ تاکہ جو اس راستے پہ چلنے والے ہیں وہ پہنچ جائیں, لیکن اگر کوئی اس راستے کو بند کر دے تاکہ کوئی اس پہ چلی نہ سکے.
ان سخت از سبیل اللہ رو باید یه موقع مفصل آدم حرف بزنه که این مراتب داره، مصادیق داره و باید ما در کجاش هستیم. خیلی خطرناکه زد در سبیل الله. خیلی
آقا کہہ رہے ہیں کہ کبھی خدا کی توفیق سے یہ چیز بھی بیان ہونی چاہیے کہ سد سبیل اللہ کسے کہتے ہیں اور سد سبیل اللہ کے کتنے مراتب اور کتنے سٹیپس ہیں اور سد سبیل اللہ کی کتنی قسمیں اور کتنی مثالیں دی جا سکتی ہیں.
اگر
ٹائم نہیں ہے
بشاق
رہے ہیں
بشاق اور رسول با پیغمبر رو در رو بشن مقابلہ میں.
کفر اس آیت میں بھی ذکر ہوا ہے، اس کے بعد کہا کہ سد سبیل اللہ اور نویں چیز شاق الرسول، رسول کے روبرو ہونا، مقابلے میں کھڑے ہونا.
فسیبت اعمال،
اس کے اعمال باطل ہو جائیں گے. جو کوئی بھی سد فی سبیل اللہ ہو اور شاق رسول ہو اس کے اعمال باطل ہیں.
خب دهمین راز و دهمین سر نفاق،
دسویں چیز نفاق.
این آیه آیات رو مربوط به رفع نفاق، نفاق رو خود میکنیم و تمام میکنیم. فتر الذین فی قلوبهم مرض، ادهی رو میبینی که قلب مریضی دارد.
آیت یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ اگر تم حقیقت بین نگاہ سے دیکھو تو بعض لوگوں کے دل تمہیں نظر آئیں گے کہ وہ دل سالم نہیں ہیں، مریض دل ہیں، بیمار دل ہیں.
قبل از این آیه آیاتی هست که مسلمان رو نهی از نزدیک شدن به کفار، مرتد ملحدین، خرابا می کنه. آیات زیادی
اس آیت سے پہلے کچھ آیات ہیں، ان آیات میں مسلمانوں کو کفار سے، ملحدین سے اور فاسد لوگوں سے میل ملاپ رکھنے سے روکا گیا ہے. ان کے ساتھ تعلقات نہ رکھو،
ولایت انہوں نے نہ پذیرید، ولایت انہوں نے نہ پذیرید،
ان کی ولایت، ان کی دوستی، ان کی سرپرستی کو کبھی قبول نہ کرو. یہ ہے
آیات آیات قبل، چون ما ببینیم ما داریم میخواییم زود رد بشیم، این آیات قبل رو باید متعرض میشدیم تا معنای این آیه معلوم میشد، ولی این کار رو نمی کنیم. خلاصه چین که
چونکه آج گناه اس پر ہے کہ مختصر گفتگو کریں، لہذا جلدی گزر رہے ہیں، ورنہ اس آیت سے گزشتہ آیات کو بیان کرنا چاہیے، چونکہ اس آیت کا سمجھنا گزشتہ آیات سے بھی مربوط ہے.
ولی محسن اون آیات این است که بابا کفار رو به ولایت نگیرید، آمریکا به ولایت گرفته نشود.
لیکن جتنا معنی ادا کرنے کے لیے گزشتہ آیات میں مطلب ہے، اس کو ہم تلخیص کی شکل میں بیان کریں گے کہ کفار اور مشرکین اور ملحدین اور مفسدین کی ولایت کو قبول نہ کرو. اگر اس کو آج خارج میں دیکھنا چاہیں تو یہ کون ہے مفسدین، یہ کون ہے ملحدین، یہ کون ہے کفار؟ امریکہ ان کا سب سے برجستہ ترین مصداق ہے، یعنی امریکہ کی سرپرستی اور اس کی ولایت کو قبول نہ کرو. تو اچھا آپ یہ فا کا معنی بھی سمجھ رہے ہیں، فطر الذین فی، جب ہم ان کو ایسا کہتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ جن کے دل بیمار ہیں وہ
یسارعون فی، نچی فیر آئیے نہ یسارعون علیہم، نہ یسارعون فیہم.
کتنی سرعت کے ساتھ ان میں دلچسپی لیتے ہیں، جن کے دل بیمار ہیں وہ کتنی سرعت کے ساتھ ان میں
از خود اونا، اگر نبودن که میل نمی کردن ملاکن از اونا.
یہ جو مسلمانوں کے درمیان بیٹھے ہوئے بیمار دل لوگ ہیں، یہ حقیقت تو ان میں سے ہیں، اگر ان میں سے نہ ہوتے تو یہ ان کی طرف سرعت کے ساتھ کیوں جاتے ہیں؟
خب اینها کاراشون رو توجیح میکنن، کاراشون رو خیلی داریم، هم از اینا زیاد داریم، الان کاراشون رو توجیح میکنن، کارای خودشون رو میگن یقولون نقشا انتوسی بنا دائره،
بله آخه میتونی بیدید ما میدیم سراغ اینا باشون یک خود خوشوبش میکنیم احوال پرسی میکنیم یه آهان یه سوری بهشون میدیم یه مهمونی ازشون میکنیم مهمونیشون میریم یا باشه که در گوششون آده چه میکنیم این داری نمیم بخواییم ممکنه این مسئله پیش بیام یه ضربه ای بخوان بزنم ما میخواییم چلو این ضربه ها رو بگیریم قرآن کتنے لطیف انداز میں نے حقائق کو بیان کر رہا ہے کہ جو لوگ بیمار دل ہیں انہیں دیکھو گے کہ کس سرعت کے ساتھ ان کی طرف جاتے ہیں اور پھر وہ ان کی طرف جانے کی توجیہ یہ پیش کرتے ہیں کہ ہم یہ جو ان کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں ہم یہ جو ان کی دعوتوں میں جاتے ہیں ان کو اپنی دعوت میں بلاتے ہیں دوستی کا مظاہرہ کرتے ہیں یہ سب کچھ اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کی طرف سے کوئی نقصان ہمیں نہ پہنچے
ارے
کتنا واضح ہے نا قرآن کی آیت
ارے یہ مشکل پیش آمد جلوہی پر بہت سارے دشتوں میں مکی بگے میں نے یہ کاری انجام میں تھی جلو زیادہ رہے کیوں بگی نہیں
اگر کوئی نقصان آنے والا ہو تو ان کے ذریعے سے اس نقصان کو ہم ٹال دیں
تو ممکن وہ نیاز میں تھے کمائی کی نہ باشی اگر آپ بکنیم کہ نمیشی حالا یہ سوال رہا ہوں نفی
ہے یا مثلا فرض کر لیں کہ بزنس کے حوالے سے بین الاقوامی مارکیٹ کو ہاتھ میں لینے کے لیے اور اقتصادی فوائد حاصل کرنے کے لیے ان سے تعلقات بنانے پڑتے ہیں
فَأَسَلَّا أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَاتْحُ أَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ نگران نباش ممکنه اَسَلَّا که این مسئله اطلاعی ما نازم بشن پشیمون بشن به فرمان اشتباه میکنم فَيُسْلُهُ عَلَى مُعَسَرُ فِي
أَنْفَسِهِ
نه بله اینا پشیمان بشن فَيُسْلُهُ عَلَى مُعَسَرُ فِي أَنْفَسِهِ نازم ما کاری میکنیم مسئله پیش میاد پشیمان
میشه امید ہے کہ یہ کسی دن اپنے کیے ہوئے اعمال پر پشیمان ہوں یعنی جو کفار اور مولدین اور مشرکین کے ساتھ جو تعلقات بنائے ہیں ان پہ کسی دن پشیمان ہوں
بلے ما کاری میکنیم پشیمان میشه پشیمان ہم قائم شد ما دیدیم ما تو ایران زمانش با تجربه کردیم
یہ جو قرآن کی آیات ہیں یہ ہمارا آقا کہہ رہا ہے ہم تجربے سے گزر چکے ہیں
اثر فی انفسہم نادمین ظاہر آتا
اور اثر رو اور ایک دن وہ اپنے گزشتہ کیے ہوئے اعمال پہ ندامت کا اظہار کر رہے ہیں کاش ہم ایسا نہ کرتے ہیں
انقلابیہ پیروز شدہ نا ہاں ای بھائی اثر فی انفسہم نادمین الان شما توی بله بعد از کشورهای عربی رو ببینی اینا دارن تو دالون پشیمانی قدم بر میدارن
آج بھی اگر آپ بعض عرب ممالک میں دیکھیں تو ان کے لیے کام کرنے والے امریکیوں کے لیے کام کرنے والے استخباری قوتوں کے لیے کام کرنے والے بعض لوگ اس آیت کے مصداق ہیں وہ اپنے نفس میں پشیمانی کا اظہار کر رہے ہیں ہم نے ایک عرصے تک ان کی خدمت کی انہوں نے ہمیں کیا دیا آخر وقت میں تنہا رہے کوئی ہماری مدد انہوں نے نہیں کی
سرف چندے پشیمان بدبخت فیقول الذین آمنوا اهؤلاء الذین اقسموا بالله جهد ایمانهم انهم لمعتم اینا همونا نبودن بازی در می آوردن
اور جو مؤمن ہیں وہ قسم کھا کے کہیں گے یہی وہ لوگ نہیں تھے کہ جو کل تک ہمارے ساتھ ان کے ساتھ مل کر ہمارے خلاف کام کر رہے تھے تلاش کر رہے تھے
حبتت اعمالهم فاصبحوا خاسرین
ان کے اعمال بھی ہبت ہو جائیں گے فاصبحوا خاسرین پھر یہ خسارے میں رہیں گے
وہ امیر المومن صلی اللہ علیہ
وسلم
کہ خوندم عبارت از رسول فعالو بکہ من الزن بذلوت محبت لدیمان
امیر المومنین کے کلمات میں ہمیں ملتا ہے کہ میں خدا یا تیری پناہ مانگتا ہوں اس گناہ سے کہ جو اعمال کو حبت کر دے
خدا ما میخواییم پس گفتیم که ده طایفه عملشون حبت میشه
کتنے قسم کے انسان ایسے ہیں کہ جن کے اعمال باطل ہیں دس
گفتیم در بعضی از آیات دارد فی دنیا و آخر معنا کردن اینجا مشکل
ان دس قسم کے گروہوں کا ذکر قرآن میں ہے اور ان میں سے بعض کے بارے میں قرآن نے صرف حق ذکر نہیں کیا ہے، حق فی دنیا اور حق فی الآخرہ، ان کے اعمال دنیا میں بھی باطل ہیں آخرت میں بھی باطل ہیں، اور اس کا معنی بیان کرنا کافی مشکل ہے۔ آخرت میں باطل ہونا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن دنیا میں باطل ہونے کے کیا معنی ہے؟
حبتت فاولائک حبتت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ،
یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے اعمال دنیا میں بھی باطل ہیں بیہودہ ہیں اور آخرت میں بھی باطل ہیں۔
تو یہ خیلی نرسوزی بدم، یہ خیلی خشنگی ها کفار یکی یکی ده طایفه بودن ها، ما فعلا کفارشو بهش برسیم۔
ان دس گروہوں میں سے ایک گروہ کافر ہیں کہ جن کے اعمال حد ہو جائیں گے، تو ان کے اعمال دنیا میں بھی حد ہوں گے آخرت میں، تو دنیا میں حد ہونے کے کیا معنی ہے یہ بیان کریں گے۔
حالا ما در برای همین دنیا فعلا اعمال کفار رو به چهار دسته تقسیم میکنیم، خوب گوش دادید اینا رو؟
ہم کفار کے اعمال کو دنیا میں چار گروہوں میں تقسیم کرتے ہیں۔
اعمال عبادی کفار عبادت میکنن دیگه، انما نعبدهم، بله
کفار عبادت کرتے ہیں، جس کسی کی بھی عبادت کرتے ہوں وہ عبادت صحیح ہو یا باطل ہو، صحیح تو ہو نہیں سکتا ہے، بہرحال جیسے کہ عبادت تو کرتے ہیں، قرآن میں ذکر ہے انما نعبدهم، ہم ان کی عبادتوں کی عبادت کرتے ہیں خدا سے قریب ہونے کے لیے۔
مثل بت پرستی عبادت ہے؟
بت پرستی خود ایک عبادت ہے، وہ عبادت کرتے ہیں،
خضوع در مقابل بتها،
بتوں کے سامنے خضوع،
قربانی کردن برای بتها،
بتوں کے لیے قربانی کرنا،
درست ہے نا؟ عبادت، این عبادت ہے، پس یکی از کارشون عبادت ہے۔
پس کفار کے اعمال میں سے ایک قسم کا عمل تو عبادت ہے،
قسم دوم از اعمال کافر خدمات اجتماعی کنه،
اجتماعی خدمات،
مدرسه میسازه، بیمارستان میسازه، پل میسازه، مؤسسه خیریه داره، یتیمی رو تکفل میکنه تا آخر، بله
اسکول بناتے ہیں، ادارے بناتے ہیں، کالجز بناتے ہیں، یتیم خانے بناتے ہیں، پول بناتے ہیں، روڈ نکالتے ہیں، پانی مثلا پانی کی پیوریفیکیشن کے پلانٹ لگاتے ہیں، مختلف کام کرتے ہیں، اچھے اچھے کام کفار کرتے ہیں۔ یہ دوسرا قسم کا عمل ہے۔
سومی کارشون کارهای اقتصادی، کارهای بزرگ زمان سیاسی نظامی
اس کے علاوہ وہ اقتصادی کام بھی کرتے ہیں، ایسے ایسے اقتصادی کام کے جس کے نتیجے میں بہت ساروں کو فائدہ ہوتا ہے،
تدابیر شیطنتانہ یا سیاسی کے درست مکنن،
اچھا سیاسی تدبیریں بھی کرتے رہتے ہیں، اب وہ ان کی سیاسی تدبیروں میں کبھی فائدے بھی ہوتے ہیں کبھی نقصان بھی ہوتا ہے،
فعالیت ہے نظامی کے اقدام مکنن بلے،
اور تسلیحاتی کام وہ بھی کفار انجام دیتے ہیں،
معلوم نا سیاست میکنن اقدام میکنن برای خاموش کردن چراغ دین یا برای برافروختن شعله بیدینی،
تو یہ مختلف قسم کے فیلڈز میں کام کرتے ہیں اور ان میں ان کا هدف یا دین کے چراغ کو بجھانا ہے یا بیدینی کے چراغ کو روشن کرنا۔
ماشاءاللہ امریکا اینقدر داره اقدام میکنه، اروپا اینقدر داره تدبیر میکنه، انگلیس اینقدر داره سیاست میکنه، میکنن دیگه، اینا چیه آخه؟
آج امریکیوں کے کاموں پر آپ نظر ڈالیں دنیا میں کیا کیا کرتے ہیں، انگلینڈ کی شیطنت پر آپ نظر ڈالیں کس کس طرح سے خبیثانہ شیطنت کرتے ہیں،
بس زیادہ
یورپ کو دیکھیں،
بس زیادہ تم باشے اینجا از اونجا جدا نہیں،
پھر آپ کو بتا دوں کہ دنیا آخرت سے جدا نہیں ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیں،
اینو باید در ذهنمون جا بدیم که جدا نیست،
اس بات کو اچھی طرح ہضم کریں اور ذہن نشین کریں کہ دنیا آخرت سے جدا نہیں ہے۔
کفر یا اعمال عادی هم داره که مربوط به خودشون،
اچھا یہ تو ہوئے اجتماعی کام، کفار کے انفرادی کام بھی ہیں، ان کی آئینی زندگی ہے، ان کے انفرادی اعمال ہیں،
سرمایه می اندازه، خانه می خره، ماشینی، زندگی رفاهی نمیدونم چه دارن داره، حال ببینیم چطور میشه.
شادی کیے، بچے ہیں، گھر ہے، اور مثلا گاڑی ہے، مکان بنایا ہے، اس طرح کے کام بھی کرتے ہیں.
تجارت میکنه، دامداری میکنه، کشاورزی میکنه. بله.
یہ زراعت کرتے ہیں، یہ مثلا حیوانات کو پالتے ہیں، ڈیری فارم کے مثلا ان کے پاس امکانات ہیں، یہ سب کچھ کر رہے ہیں.
انہوں بہتر ہے اعمال فی الدنیا والآخرہ.
اچھا یہ سب کام یہ کر رہے ہیں. حبطت اعمالہم فی الدنیا، یعنی جی دنیا میں ان کے اعمال باطل ہو جائیں گے. کہاں باطل ہو گئے، کیا باطل ہوا؟
اینا باید معلوم بشیم یکی از جاهای بسیار سخت در مملکت داره. آها، حبت عمل در این مملکت اینجا خیلی مهم.
حبت عمل میں جو بات سمجھنے کے لیے مشکل ہے ان میں سے ایک پوائنٹ یہ ہے، حبطت اعمالہم فی الدنیا. ہم نے کفار کے اعمال کی قسمیں بیان کی، کفار کے اعمال اس قسم کا، اس قسم کا، اس قسم کا، اس قسم کا،
یعنی
ان اعمال میں سے کون سا عمل دنیا میں باطل ہوگا؟
یعنی کشاورزی وہ بہتر،
یعنی اس کی ایگریکلچر کا جو کام ہے وہ کیا آگ لگ گئی؟
تجارت و سود وہ بہتر،
کیا تجارت میں لوس ہو گیا؟
دامداری وہ بہتر، کارخانے وہ بہتر،
کیا ڈیری فارم میں ان کے دودھ سارا خشک ہو کے کچھ اور بن گیا؟
این رو هفته آینده بحث خواهیم کرد، چون این یک مبحث بسیار دقیقه و باید این مبحث موشکافی بشه.
آینده هفته میں اس بحث کو بہت اچھی طرح سے پیش کریں گے انشاءاللہ.
این چیزی که تو دنیا میرون اینطور نیست.
ظاہر حال جو ہمیں دنیا میں نظر آتا ہے وہ تو ایسا نہیں ہے،
صحیح ہے نا؟
یعنی ان کے کام بالکل چل رہے ہیں، پہلے سے یہ بزنس میں آگے آگے ہیں، اور تسلیحاتی لحاظ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایگریکلچر میں کوئی مشکل نہیں ہے، ڈیری فارم کے لحاظ سے کوئی مشکل نہیں ہے، سیاست بازی میں یہ کوئی پیچھے نہیں ہے، لیکن دنیا میں ان کا عمل باطل ہوتا ہوا نظر نہیں آتا ہے.
صحیح ہے، پس اعمال کفار رو چهار دسته تقسیم میکنیم: اعمال عبادی، اعمال اجتماعی، اعمال سیاسی نظامی و اعمال عادی.
ہم کفار کے اعمال کو چار حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. کفار کے اعمال میں سے بعض اعمال تو عبادت کے عنوان سے ہیں، بعض اعمال ان کے سیاسی نظامی اعتبار سے ہیں، بعض اعمال اقتصادی ہیں، اور بعض اعمال ان کے ذاتی اعمال ہیں.
سه قسمش راحت ہے توجیه و توضیح در ختم چهار قسم بود، سه قسمش راضیه معلومه، یه قسمش سخته این بگیم، چون شما یه طور دیگه دارم اعمال عبادی، اجتماعی، سیاسی و چهار قسم نبود.
چرا؟ انا از اون چهار قسم این سه قسم،
این سه قسم، این اینا توجیهش راحته، قسم چهارم سخته، اینو بگیم.
کفار کے اعمال چار قسم کے تھے: عبادی اعمال، سیاسی نظامی اعمال،
اجتماعی
اعمال. ان کے مثلا حبطت فی الدنیا، ان اعمال کے لحاظ سے ایک معنی پیش کیا جا سکتا ہے، یہ زیادہ مشکل نہیں ہے. لیکن مجھے چوتھی قسم کے جو اعمال ہیں ان کے حبط فی الدنیا کیا معنی رکھتا ہے؟
ان مشکل ہے، بحثی رو که من دارم چی میخوام چون ذهن شما رو یک دید چی بکنم آماده کنم، خیلی دلبری نکنم از شما.
آپ کے ذہنوں کو میں بنانا چاہتا ہوں تاکہ آپ قرآن کیا کہتا ہے اس کے حوالے سے آپ کا ذہن بن جائے.
خوب، اولی خیلی آسان، حبت عبادت کافر.
اما پہلی قسم، کفار کے عبادات دنیا میں بھی نابود ہے، باطل ہے،
پرستش بود، خضوع در مقابل بود، قربانی که از اصل باطل.
خب دنیا میں اس کے باطل ہونے کے معنی یہ ہیں کہ بنیاد ہی سے یہ بے وزن عمل ہے،
ان نیاز میں ابتدا نہ دے.
اچھا یہ کوئی عمل ہو اور اس کا کوئی وزن ہو کوئی صحیح ہو تو باطل کیا جائے، یہ سرے سے ہی ایک باطل کا
عمل، عمل صحیح نہیں تو بھی باطل بھی شوال نہ از اصل باطل،
یہ کوئی عمل صحیح کبھی تھا نہ ہے تاکہ اس کو باطل کیا جائے،
و بے تعبیر قرآن ہوا منصورا، امین،
قرآن نے بعض جگہوں پر ہوا منصورا بھی کہا ہے، بکھرے ہوئے ذرات، یہ بھی بکھرا ہوا ذرا ہے، کوئی قیمت نہیں کوئی وزن نہیں ہے،
خود ہمیں آدم هایی که این پرستش ها را داشتن آخر کار میفهمن اشتباه کردن وقتی میخوان برن و ضل عنهم ما کانوا یفترون،
خود یہ لوگ بھی جب دنیا سے جا رہے ہوں گے تو جاتے جاتے پردے ہٹائے جاتے ہیں، جب پردے ہٹ جائیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ کچھ بھی نہیں ہے، سب باطل ہے،
سر این چیئے؟ میخوام اینو یک توضیح بدم، چی میشه که انسان به دنبال یه باطل میره؟
اچھا کیوں ایسا ہوتا ہے کہ انسان اس دنیا میں جب تک ہے ایک باطل کو حق سمجھ کر اس کے پیچھے چلا جاتا ہے؟
عزیزان من، کافران به دنبال پیری یک سراب هم نیدن،
سراب کو انشاءاللہ سب جانتے ہیں کہ بعض لوگ سراب کو آب سمجھ کر پیاس بجھانے کے لیے اسے حاصل کرنے کے لیے تلاش کرتے ہیں،
یہ منطقی ہے در ایران، میں ان سراب کو تجربے کرتا ہوں، یہ منطقی ہے در ایران بین زاہدان جیرفت و بندر عباس، بهش میگن منطقی جازموریان،
زاہدان سے بندر عباس جاتے ہوئے جیرفت اور زاہدان اور بندر عباس کے درمیان ایک جگہ ہے
جازموریان،
عجیب نام جازموریان، اس جگہ کا نام ہے
ده ها فرسخ بیابان گرم خوش که آفتاب برو میتابه که نه از زمین داره یه چیز دیگه میاد بالا،
کئی فرسخ تک بیابان ہیں گرم اور ریتیلا بیابان
در یه تابستون گرم، من با یکی از دوستان میرفتیم سراغ بعضی از تقویم زمان شاهه ها تقویدی ها، آب ما آب ما در ماشین ظاهرا خلاصه کم شده بود،
شاه کے زمانے کی بات ہے کہ ہمارے آپ کہہ رہے ہیں ہمارے کچھ قریبی لوگ ان ایریاز میں شہر بدل کر کے وہاں بھیج دیا تھا، ہم ان کے پاس ملنے جا رہے تھے گاڑی میں، ہمارے ساتھ پانی کم تھا،
وہ از ایک شیب جاده آمدی، من نگاه کردم دیدم ماشاءاللہ عجب منطقه پر آبی، چه دریایی،
یعنی جب ہم اوپر سے نیچے کی طرف ہماری گاڑی چلنے لگی تو سامنے نظر آیا کتنا زبردست پانی ہے اور دریا ہے،
رفتیم و رفتیم، ای رفتیم دیگه اون دورتر میشه،
سمجھ رہے تھے یہ دریا ہے اور پانی، اور ہم اس پانی کی خوشی میں اور آگے بڑھتے گئے، وہ جیسے ہم بڑھتے تھے وہ اسی حساب سے فاصلے پہ ہوتا تھا،
ای ما رفتیم اونم دورتر شد، نمیدونم ده ها کیلومتر رفتیم با آخر هم نرسیم،
مجھے نہیں معلوم کہ ہم کتنے کلومیٹر یعنی کئی درجن کلومیٹر آگے ہم چلے گئے، لیکن جو فاصلہ تھا ہم میں اور اس پانی میں وہ وہی رہا،
اینی کہ کفار پہ دنبال ہیں یعنی بی خدائی سراب،
کفار کے ذہن میں بھی ایک لائق پرستش کی تلاش ہے لیکن وہ اس کو لائق پرستش سمجھ رہے ہیں جو کہ سراب ہے، سراب کو آپ سمجھ رہے ہیں،
میرے چلو میرے چلو میرے چلو میرے چلو میرے چلو نہیں میرے
سے، وہ کر رہے ہیں عبادت کر رہے ہیں عبادت کر رہے ہیں عبادت، کبھی بھی سیٹسفیکشن ان کو حاصل نہیں ہوا، اطمینان حاصل نہیں ہوا، کچھ ہاتھ میں نہیں آیا،
خوب آیا رو ببینی پھر سرش ملے ہیچی نداره، آب زلال و کوثر سیراب کننده یه جان نداره.
دیکھیں کفار جس کے پیچھے ہیں وہ سراب ہے، وہ شفاف پانی ایسا کوثر جو وجود انسان کو سیراب کر دے، ایسی کوئی چیز وہاں پر نہیں پائی جاتی ہے.
والذین کفر اعمالهم کسراب بقیعه یحسبه الظمآن ماء. حتی اذا جاءه لم یجد شیئا.
جو لوگ کافر کفر کو اختیار کر چکے ہیں، والذین کفر یعنی اختیاری طور پہ جو کفر کو حاصل کر چکے ہیں، وہ ان کے اعمال اس سراب کی طرح سے ہے کہ جو ایک بیابان صحرا میں پانی کی طرح نظر آ رہا ہے اس انسان کو کہ جو پیاسا ہے پانی کی تلاش میں ہے، وہ اسے پانی سمجھ کے اس کے پیچھے جاتا ہے. قرآن کہہ رہا ہے جبکہ وہاں پر کوئی پانی ہوتا نہیں ہے.
اعمال جو سراب بت پرستی سراب ہے، میری جلو میری جلو میری جلو میری بھیش،
بت پرستی سراب ہے، سراب
بھیش نمی بگیری نمی رستی، به خلاف سیراب.
لفظی حسن کو دیکھا، کفار کے اعمال سراب ہے، یہ جتنا بھی آگے بڑھ جائیں پیاس بڑھ جائے گی کبھی بجھے گی نہیں، برخلاف سیراب کے، وہ سراب ہے اور مومنین کا عمل سیراب ہے.
ان انسان سیراب سراب رو ہم کے پہ بھی اخش نہ دو.
مومن کا عمل سیراب ہے، جب یہ سیراب ہے تو اسے سراب نظر بھی آئے تو کوئی لالچ نہیں ہو اس کے لیے، چونکہ خود
سیراب جو سیراب ہے خدا دار ہے،
یہ سیراب ہے خدا کو پا چکا ہے.
بلے وقت میدونست قیعه یعنی شرف یعنی بیابون بیه میتها.
والذين كفروا اعمالهم كسراب في قيعه قيعه کسے کہتے ہیں؟
سبب معنی فی قیعه یعنی بیابون بی انتہا،
ایسا بیابان جس کی کوئی انتہا نہ ہو، وسیع بیابان.
ای میرے چلو خیال میکنے ہاں رسید به یک استخر پر از آب زلال میرے ملے نیست،
آگے بڑھتا ہے پانی نظر آتا ہے، پھر آگے بڑھتا ہے پھر وہی فاصلے پہ پانی ہے، پھر آگے بڑھتا ہے پھر اسی فاصلے پہ پانی ہے،
میرے میرے
لیکن
میرے
کبھی یہ پانی ملے گا نہیں.
میرے 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 چخص
میشه.
اما سلمان میرے 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 تا میرسه به چشمه زلال، بله او دنبال آب نسرا.
لیکن سلمان اس نے سراب کو نہیں پانی کو دیکھا اور گئے سراب ہو گئے.
و اون کسی که دنبال آب است نه سراب تا